الإخلاص مراد. قرآن پاک کی ایک سورت جو الفاظ کے لحاظ سے چھوٹی ہے اور چار آیات پر مشتمل ہے، لیکن مفاہیم اور معانی کا ایک سمندر اس سورت میں موجزن ہے. سورہ اخلاص سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس سورت کو سورہ اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مرکزی موضوع اخلاص توحید کا ہے. یہ سورت توحید کا حق خالص اللہ رب العزت کے لیے بیان کر رہی ہے، اس لیے سورہ اخلاص کہلاتی. اس کا نام سورۃ التوحید بھی محدثین نے ذکر کیا ہے، کیونکہ اول سے آخر تک اس سورت کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ ہے توحید باری تعالی. اس سورہ کا ایک نام سورۃ البراء بھی کتب میں مذکور ہے. برات کا معنی بری ہونا. اس سورہ کو پڑھنے والا اور دل و جان سے اس کے معنی کو قبول کرنے والا شرک، کفر اور نفاق سے بری ہو جاتا ہے. یہ سورت دو بار نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینہ میں، اور دونوں دفعہ لوگوں کے ایک استفسار پہ اتری. مکہ میں مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان سے لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کرو، جس طرح انسانوں کے نسب ہوتے ہیں، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا پڑپوتا. اس طرح جس پروردگار کی دعوت دیتے ہو اس کا نسب بیان کرو. تو ان کے اس سوال پر اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی کہ وہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی باپ یا بیٹا نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج ہی نہیں، بڑا بے پرواہ اور بے نیاز ہے. یہی سوال مدینہ منورہ میں یہودیوں نے کیا کہ جس طرح ہم ایک معبود کو پکارتے ہیں اور وہ ہے عزیر ابن اللہ، اور عیسائی ایک معبود کو پکارتے ہیں مسیح ابن اللہ، نسب موجود ہے، اس طرح آپ کے رب کا کیا نسب ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پھر اسی سورہ مبارکہ کو اتارا ان کے اس سوال کے جواب میں کہ اللہ رب العزت کا کوئی نسب نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ ایسا اول ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. قدیم بلا ابتدا, وہ ایسا قدیم ہے جو ابتدا سے پاک ہے, جس کی کوئی ابتدا نہیں. ودائم بلا انتہا, اور ایسا ہمیشہ رہنے والا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. نہ وہ کسی کا اصل ہے اور نہ اس کی کوئی فرع ہے. یہ سورت بڑی عظیم سورت ہے, اس لیے کہ یہ دین اسلام کے سب سے مرکزی مسئلے پر بحث کر رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت بڑی پسند تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتر مواقع پر اس سورت کی تلاوت ثابت ہے, اور خاص طور پہ تلاوت کے حوالے سے اس سورت کا قل یا ایھا الکافرون کے ساتھ ایک گہرا ربط ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دو سورتوں کا بیشتر نمازوں میں پڑھنا ثابت. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے فجر کی دو سنتوں میں ایک ماہ تک تقریباً چیک کیا, ایک ماہ تک چیک کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. اسی طرح مغرب کی دو سنتوں میں بکثرت ان دو سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. فطر کی دو رکعت میں, دوسری اور تیسری رکعت میں ان دو سورتوں کی تلاوت کرنا آپ سے ثابت. طواف کی دو رکعت میں آپ یہی دو سورتیں پڑھا کرتے تھے. مغرب کی دو سنتوں میں, مغرب کی دو سنتوں میں یہ ثابت ہے. جمعہ رات کو مغرب کے پہلے دو فرضوں میں یہ دو سورتیں پڑھنا منقول ہے, مگر وہ حدیث ضعیف ہے. الغرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو سورتوں کو اکثر مواقع اور بہت سی رکعات میں پڑھا کرتے تھے, اور یہ دونوں سورتیں توحید کی دعوت دیتی اور شرک کی تفنید کرتی. سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون, مسند احمد کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے یہ سورت پڑھ لے قل یا ایھا الکافرون, سونے سے قبل پڑھ لے, تو کتبت لہ براءۃ من الشرک, اللہ رب العزت اس دن کے شرک سے اسے بری کر دے گا. اگر کوئی انجانے میں یا نادانستہ کو شرک ہو گیا, دانستہ نہیں, وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا, لیکن نادانستہ شرک اگر کوئی زبان سے کلمہ ایسا نکل گیا, کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا, تو اس عظیم سورت کی برکت سے اللہ رب العزت اس دن کے نادانستہ شرک سے اس کو بری کر دے گا. سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد اس کے بڑے فضائل. یہ سورت ہمارے لیے بڑی باعث برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی دین ہے، اس کا ایک فضل ہے، اس کا ایک انعام ہے، اس کا ہم پر ایک احسان ہے، اس کی ایک وسیع رحمت ہے. یہ سورت کس طرح یہ سورت بندوں کو نیکیوں سے مالا مال کر دیتی، ان کے قلوب کو، ان کے اذہان کو، ان کے اعمال کو منفر کر دیتی. بڑی عظیم سورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قرأ قل هو اللہ احد فی الیوم عشر مرات بن اللہ له قصرا فی الجنہ. جو شخص یہ سورہ قل هو اللہ احد ایک دن میں 10 بار پڑھ لے تو اللہ رب العزت صرف 10 بار پڑھنے کے عوض جنت میں اس کا ایک محل بنا دیتا ہے. صرف 10 بار پڑھے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے. امیر عمر نے عرض کیا کہ اذن نستکثر، ہم اس تعداد کو بڑھا نہیں سکتے، 10 کی بجائے 20 پڑھ لیتے ہیں، 40 پڑھ لیتے ہیں. فرمایا کہ اللہ اکثر و اطیب، جتنا چاہو بڑھا لو، اللہ کی دین، اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے اور بہت عمدہ ہے. یہ روایت مسند احمد اور سنن دارمی کے اندر موجود، بریدہ اسلمی کی روایت سے. تو یہ سورت کی فضیلت ہے کہ بندہ پڑھتا ہے اور اس کے محل جنت میں تعمیر ہو رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آدمیوں کو یہ سورہ پڑھتے ہوئے دیکھا، سنا. ایک دفعہ ایک شخص کے پاس سے آپ گزرے، وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا. فرمایا کہ اما ھذا فقد غفر له، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. ایک شخص کو آپ نے سورہ پڑھتے ہوئے سنا، فرمایا کہ واجبت، اس کے لیے واجب ہو چکی. صحابہ نے پوچھا کہ ما واجبت، کیا واجب ہوئی؟ فرمایا کہ واجبت له الجنہ، جنت واجب ہوئی. ایک شخص نفل پڑھ رہا تھا، پہلی رکعت میں اس نے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما ھذا فقد عرف ربہ، یہ شخص اپنے رب کو پہچانتا ہے، اسے اللہ تعالی کی معرفت حاصل. اس نے دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھی، فرمایا کہ قد آمن بربہ، یہ اپنے رب کو مانتا ہے. ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنک انت الواحد بأنک انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں تیرے ان ناموں کے واسطے سے کہ تو احد ہے، صمد ہے، نہ تو نے کسی کو پیدا کیا، نہ تجھ سے کوئی پیدا ہوا، نہ تو نے کسی کو جنا، نہ تجھ سے کوئی جنا گیا، اور نہ کوئی تیرا ہم مثل ہے، مشابہ ہے. یعنی اس سورت میں جو نام استعمال ہوئے اللہ تعالیٰ کے، ان ناموں کے واسطے سے سوال کر رہا تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص لقد سأل اللہ باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. یہ شخص اللہ رب العزت کے اسم اعظم کے واسطے سے سوال کر رہا ہے. اسم اعظم وہ بابرکت نام ہے کہ جس نام سے جو شخص بھی سوال کرے گا اللہ اس کو دے گا, اور جو دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا. اسم اعظم کی برکت. اور اس سورہ کی فضیلت میں تو ایک حدیث متواتر ہے, محدثین نے تواتر کا دعویٰ کیا, انہا لتعدل ثلث القرآن, کہ یہ چھوٹی سی سورت ایک تہائی قرآن کے برابر. اللہ تعالیٰ کسی کو تین بار پڑھنے کی توفیق دے دے تو اسے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلۃ, کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ لو؟ صحابہ نے کہا بڑا مشکل, ایک رات میں ایک تہائی قرآن دس پارے پڑھنا, یہ کام بڑا مشکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن. یہ سورہ اخلاص قل هو الله احد ایک تہائی قرآن کے برابر. جو شخص ایک بار پڑھ دے اسے دس پاروں کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. تو یہ چھوٹی سی سورت, یہ اس کے درجات, یہ اس کے فضائل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی معاویہ ابن معاویہ المزنی کا انتقال ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے جنازے میں جبریل امین نے 70,000 فرشتوں کے ساتھ شرکت کی. 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کے جنازے میں جبریل امین شریک ہوئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا بما نال هذه المنزلہ, یہ اس مقام تک کیسے پہنچ گیا کہ اس کے جنازے میں تم بھی آئے اور 70,000 فرشتے آئے, اس مقام تک یہ کیسے پہنچ گیا؟ جبریل امین نے فرمایا کان یقرأ قل هو الله احد راکبا وماشیا وقائما وقاعدا, یہ شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل هو الله احد پڑھا کرتے تھے, بڑا کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ اتنا اونچا مقام اس سورت کو کیوں حاصل؟ ہم پہلے اس کے معنی پر غور کرتے ہیں کہ اس سورت کا کیا معنی. اللہ پاک فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو الله احد, کہہ دیجیے, قل کہہ دیجیے, هو الله احد وہ اللہ ایک ہے. یہ قل دو فائدے دے رہا ہے, قل کا معنی کہہ دی, دو فائدے دے رہا ہے. ایک فائدہ یہ کہ خود اس کا اقرار کیجیے, اس کا معنی یہ کہ توحید کا اقرار ضروری, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ضروری, یہ آپ کہیے پڑھیے اس کا اقرار کیجیے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیے, لوگوں سے کہیے, اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائیے. کس دعوت کو؟ ہو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائی. یعنی توحید کا اقرار ضروری ہے اور توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچانا ضروری. اللہ رب العزت نے زمین میں اقامت توحید کا فریضہ میرے اور آپ کے سپرد کیا ہوا. ہر مسلمان توحید کا مبلغ اور داعی ہوتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو اسے روز آخرت اللہ کے سوال کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک حاکم وقت کی پوری سیاست کا جو محور وہ اللہ کی حاکمیت کا قیام اور کچھ نہیں. اس کا اقتدار اس کی ذات کے لیے نہیں. دین اسلام میں اقتدار انسانوں کا نہیں، انسان وسیلہ ہیں، اقتدار اللہ رب العزت کے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے بعث تو بالسیف بین یدی الساعۃ حتی یعبد اللہ وحدہ. مجھے قیامت سے پہلے بھیجا گیا ہے اور تلوار دے کر بھیجا گیا کہ یہ تلوار چلتی رہے اس وقت تک جب تک اس زمین کی پشت پہ ایک اللہ کی عبادت کا نظام قائم نہ ہو. کیا معنی ہے اس کا؟ قیامت سے پہلے بھیجنے کا کیا معنی اور تلوار دے کر بھیجنے کا کیا معنی؟ قیامت سے پہلے بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ اب میرے پاس قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا. پہلے ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. ایک نبی کی دعوت مٹنے کو آتی تو اللہ دوسرے پیغمبر کو بھیج کے اس کی تجدید فرما دیتا، وہ دعوت پھر زندہ ہو جاتی. اب ایسا نہیں، اب میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی. تو اب اس دعوت کی حفاظت کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا کہ بعثتو بالسیف، وہ تلوار یہ چلتی رہے گی. کب تک؟ حتی یعبد اللہ وحدہ، جب تک اس زمین کی پشت پہ ایک اللہ کی عبادت کا نظام قائم ہو. تو یہ اس امت کو فریضہ سونپا گیا ہے کہ وہ اس عقیدہ توحید کو سمجھے، اس کا اقرار کرے اور اس دعوت کو آگے پہنچاتی رہے. حاکم ہو یا محکوم ہو، ان کی عملی سیاست کا جو محور ہے وہ توحید ہے. بس اللہ رب العزت کے حق توحید کو پہچانو اور اس کو نافذ کر دو. اللہ تعالیٰ کے اس ایک حق کو اگر تم ادا کر دو گے، اس ایک حق کی اگر حفاظت کر جاؤ گے، تو جو تمہارے حقوق ہیں ان کی فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، ان کو اللہ سنبھال لے گا. یہی بات یوسف علیہ السلام نے اپنی جیل کے ساتھیوں سے کہا تھا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلم. اے میری جیل کے دوستو، مجھے بتاؤ کہ ایک اللہ کی عبادت بہتر ہے یا مختلف ربوں کی عبادت؟ ایک اللہ کو پکارنا بہتر ہے یا مختلف ربوں کو پکارنا؟ ایک اللہ کی غلامی بہتر ہے یا غلامی کی یہ کیفیت ہو کہ کراچی میں کسی کے آگے جھکا ہے، اجمیر میں کسی کے آگے جھکا ہے، لاہور میں کسی کے آگے جھکا ہے اور پاک پتن میں کسی کے آگے جھکا ہے، کیا بہتر ہے؟ یہ در در کا سوالی ہونا، یہ ایک اللہ رب العزت کے سپرد ہو جانا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کیا بہتر ہے؟ فرمایا کہ میری بات سن لو، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم، جن جن کو تم پکارتے ہو یہ سب کے سب نام ہیں، وہ نام تم نے رکھے یا تمہارے باپ دادوں نے رکھے، بس ما انزل اللہ بها من سلطان، ان ناموں کی اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی برہان نہیں، وہ نام تم نے رکھے، کوئی داتا، کوئی گنج بخش، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، ان میں سے کوئی نام اللہ کی وحی میں مذکور نہیں ہے، تم نے خود رکھے، یا جن گھروں میں تم نے آنکھ کھولی ان گھروں میں یہ نام موجود تھے، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں، یہ بڑی عجیب بات ہوگی بھائی، دین اسلام میں جو مرکزی مسئلہ ہے وہ عبادت کا، مرکزی مسئلہ عبادت کا، اگر اللہ کے سوا کوئی نام ہوتا تو اللہ اس کا پہلے ذکر کرتا، کیونکہ یہ مرکزی مسئلہ ہے، جو دین یہ بتاتا ہے کہ استنجے میں ڈھیلے کتنے استعمال کر لیں، وہ دین عبادت کے اس مرکزی نقطے پر خاموش کیوں؟ وہ دین یہ کہہ کر خاموش کیوں ہے کہ اعبدوا ربکم، صرف اپنے ایک رب کی عبادت کرو اللہ رب العزت، کسی اور کی عبادت روا ہوتی تو عبادت تو مرکزی نقطہ ہے، تخلیق کائنات کا مقصد عبادت ہے، تو پھر وہ نام مذکور کیوں نہیں؟ قرآن میں کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیوں نہیں؟ اس کا معنی یہ کہ ایسا کوئی نام ہے ہی نہیں، صرف اللہ رب العزت عبادت کے لائق ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف ایک اللہ کا ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ آمر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ذالک دین القیم، دین قیم یہی ہے، دین قیم کیا؟ قیم اس چیز کو کہتے ہیں جو سنبھالنے والی ہو، سنبھالنے والی، سہارا دینے والی، دین قیم ایسا دین جو تم کو سنبھالنے والا، تم کو سہارا دینے والا، وہ دین یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہو، ایک اللہ کا حکم ہو، دین قیم یہی ہے، پھر تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا اوڑھنا بچھونا، تمہارا امن، تمہارا سکون، تمہاری سلامتی، تمہارے حقوق، تمہاری حفاظت، تمہارے بچوں کی حفاظت، یہ دین قیم ہے، تم اللہ کے ایک حق توحید کو پورا کر لو، اللہ تمہارے تمام حقوق کو سنبھال لے، یہ دعوت دینی، اصلاح کی بنیاد یہی ہے، تو قل کہہ دیجئے، یہ دعوت دیجئے، خود بھی اس کا اقرار کیجئے اور لوگوں تک اس دعوت کو پہنچائیے، ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، الاحد اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور یہ صرف صرف اللہ کی بن سکتا ہے، احد کا معنی ایک، انسان بھی ایک ہوتا ہے کبھی، گھر میں ایک آدمی، یا گھر میں ایک چارپائی، ایک ایک کا لفظ مخلوق پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن احد کسی مخلوق کی صفت نہیں بن سکتا. رجل احد کہا جائے یہ غلط ہے, رجل واحد کہا جا سکتا ہے ایک کا معنی ادا کرنے کے لیے, لیکن احد اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے, اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. اگر کبھی مخلوق کے لیے استعمال ہوگا تو اس استعمال کے الگ راستے الگ طرق ہیں, یہ علمی بحث کا مجال نہیں. لیکن الاحد جب بطور صفت کے بغیر کسی اضافت کا استعمال ہوگا تو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے, ہم اللہ احد, وہ اللہ احد. احد کا معنی ایک, معنی یہ کہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا ضروری. یہ ساتھ ساتھ تقاضے سمجھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری. کس چیز میں ایک ماننا ضروری؟ تین چیزوں. اس وقت تک کسی بندے کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک نہ مانے. اگر کہیں خلل آ گیا, فرق آ گیا, تو توحید بگڑ گئی. یہ نقطہ نوٹ کر لو. کہ جس طرح گناہ چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں, یہ تفریق توحید کے خلل میں نہیں ہے, شرک شرک میں نہیں. صرف ریاکاری کو چھوٹا شرک کہا گیا, باقی جو بھی شرک ہے اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی تفریق نہیں. کوئی پہاڑ کے برابر شرک کرے اس کا بھی وہی انجام بد ہے جو انجام اس شخص کا ہے جو سوئی کی نوک کے برابر شرک کرے. دین اسلام میں چھوٹا شرک شناخت کے اعتبار سے, ہلاکت تباہی اور بربادی کے اعتبار سے بڑے شرک جیسا ہے, کوئی فرق نہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جہادی قافلہ جا رہا تھا, وہ مکہ کے نئے نئے مسلمان ساتھ تھے. ایک درخت دیکھا ذات انوات, یہ درخت وہ ہے جسے مشرکین بڑا مقدس درخت سمجھتے ہیں, اور ان کا عقیدہ ہے کہ جب بھی کوئی معرکے کے لیے جائیں, جنگ کے لیے جائیں, اس درخت کو چھوتے ہوئے جائیں یا اپنے ہتھیار سے لٹکا کر جائیں تو فتح ہوگی. وہ درخت نظر آ گیا, انہوں نے کہا کہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ مشرکین مکہ کا ذات انوات تھا, ایسا ایک ہمارے لیے بنا دیجیے جس کو چھونا, ہتھیار لٹکانا ہمارے لیے فتح اور نصرت کی ضمانت بن جائے. ایک درخت ایسا ہمیں بھی ملنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قولکم ھذا کما قال بنو اسرائیل لموسی علیہ السلام اجعل لنا الہا کما لهم آلہ. تمہاری یہ بات بالکل ویسی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جیسا ان کا الہ ہے, خدا ہے, ویسا ہمیں بنا کر دے دو. اب آپ غور کریں, صحابہ کا مطالبہ ایک درخت کا تھا اور بنی اسرائیل کا مطالبہ پورے الہ کا تھا. کہاں ایک درخت کی بات اور کہاں پورے الہ کی بات. مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہاری یہ بات بنی اسرائیل کی بات جیسی. بظاہر تمہاری بات چھوٹی ہے, ان کی بات بڑی ہے. تمہارا مطالبہ کم تر ہے, ان کا مطالبہ بڑا ہے. لیکن شرک یہ بھی ہے, شرک وہ بھی تھا, دونوں برابر ہیں, کوئی فرق نہیں. جیسے بعض لوگوں نے نبی علیہ السلام سے کہا, ماشاء اللہ وشیتا, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. یعنی ان لوگوں نے ایک صفت میں نبی علیہ السلام کو شریک کر دیا, اور وہ ہے صفت مشیت, چاہت, چاہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اجعلتمونی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ جیسا بنا دیا، اللہ جیسا، اللہ کا مثل، اللہ کا ہمسر، اللہ کا مشابہ بنا دیا. حالانکہ انہوں نے صرف صفت مشیت کا ذکر کیا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اب کہاں صرف ایک صفت کی بات اور کہاں پورے الہ کی بات، پورے اللہ کی بات. فرمایا کہ تم نے یہ جملہ کہہ کر مجھے اللہ کا مشابہ بنا دیا. معنی ان دونوں کی شناخت، ان دونوں کی قواعد بالکل برابر. تو شرک میں ایسی کوئی تفریق نہیں. اگر کسی انسان کا شرک احد پہاڑ کے برابر ہے تو وہ بھی برباد ہے، اور کسی انسان کا شرک چیونٹی کے سر کے برابر ہے وہ بھی برباد ہے. اس کے لیے بھی جہنم کا خلود ہے، اس کے لیے بھی جہنم کا خلود. اس لیے توحید کے نقطے کو سمجھیں بڑی توجہ کے ساتھ. یہ میری اور آپ کی ہمیشہ کی نجات یا ناکامی کا سوال. کیونکہ مشرک جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے خلود. تو اس عقیدے کو سمجھنا ضروری، پہچاننا ضروری. تو اس سورہ کی پہلی آیت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ ہم یہ مانیں، اقرار کریں، اس دعوت کو پھیلائیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا، وحدہ لا شریک لہ. کس چیز میں ایک ہے؟ تین چیزوں میں. نمبر ایک، ربوبیت. ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے. ہمارا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہی سب کا خالق اور مالک ہے. کوئی چھوٹی چیز، بڑی چیز، پہاڑ، ذرے، ساتوں زمینیں، آسمان، آسمانوں کی مخلوق، زمینوں کی مخلوق، یہ خشکی، تری، سمندر کی مخلوق، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی، جو نہیں دیکھ پا رہے وہ بھی، سب اللہ کی مخلوق. اور چونکہ اللہ کی مخلوق ہے لہذا اس پوری مخلوق پر امر بھی اللہ کا، اختیار بھی اللہ کا، قدرت، قبضہ اور آرڈر بھی اللہ کا. یہ ہے توحید ربوبیت. اس دنیا میں جو تغیر ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. کسی کا اٹھنا، کسی کا بیٹھنا، کسی کا لیٹنا، کسی کا سونا، کسی کا جاگنا، کسی کا کھانا، پیٹ بھرنا، بھوکا رہنا، صحت مند ہونا، بیمار ہونا، سب اللہ کے امر سے. کسی کا پیدا ہونا، کسی کا مرنا، اللہ کے امر سے. یہ توحید ربوبیت، جس سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے. لہ الخلق والامر، یہ خلق بھی اسی کی ہے اور پوری خلق میں امر بھی اللہ کا، اس میں کوئی شریک نہیں. نہ کوئی صحت دے سکتا ہے، نہ کوئی بیمار کر سکتا ہے، نہ کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی خزانہ دے سکتا ہے، نہ کوئی چھین سکتا ہے. ابھی آپ نے تلاوت سنی قاری صاحب سے کہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. مکھی بنانا دور کی بات ہے، مکھی تمہاری کوئی چیز چھین کر لے جائے، تمہاری مٹھائی کا ایک ذرہ چھین کر لے جائے، اسے تم واپس چھڑا نہیں سکتے. وہ بھی اللہ کے امر سے. یہ توحید ربوبیت کہ اس خلق اور امر میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں. یہ خلق اور امر اللہ کے لیے، نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی مار سکتا ہے، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بندہ اس پر ایمان لائے اور اس پر قانع ہو، جب یہ تصور کر لے گا کہ ہر چیز اللہ کے
عمر سے. تو یہ بڑا خوبصورت عقیدہ ہے، بڑا خوبصورت عقیدہ ہے. جب ہر چیز اللہ کے امر سے ہے تو اللہ کے امر پہ راضی ہونا یہ بڑا احسن اقدام ہے. اللہ کے امر پہ راضی ہونا، جو بندہ دل کی گہرائیوں سے اس عقیدے کو جانتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کے قضاء و قدر پہ خوش رہتے، مطمئن رہتے. غصہ نہ کرو، اس نے کہا کچھ اور کیجیے، فرمایا غصہ نہ کرو، تینوں بار یہ فرمایا. حقیقت کیا ہے؟ اسی عقیدے کی ترجمانی. غصہ انسان کو کب آتا ہے؟ جب کوئی نقصان ہو جائے، بیٹے نے برتن توڑ دیا، یا کوئی گھاٹا پڑ گیا، نقصان پڑ گیا، خادم نے ایکسیڈنٹ کر دیا، ڈرائیور نے کوئی ایکسیڈنٹ کر دیا، غصہ آ گیا. لیکن اگر اس عقیدے کو دل کی گہرائیوں سے مانتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے امر سے، گلاس کا ٹوٹنا، گاڑی کا ٹکرانا، دکان میں نقصان کا ہونا اللہ کے امر سے ہے، اور اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، تو یہ توحید ربوبیت کا وہ نکھار ہے کہ اگر بندے میں پیدا ہو جائے تو اس کے عقیدے میں بہار آ جاتی، اللہ بڑا خوش ہوتا، راضی ہوتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ میں، لن یبلغ العبد حقیقت الایمان حتى يعلم ان ما اخطاه لم يكن ليصيبه وان ما اصابه لم يكن ليخطئه. اس وقت تک کوئی بندہ حقیقت ایمان کو نہیں پا سکتا، حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ جو چیز اس کو مل گئی وہ اللہ کے امر سے مل چکی، پوری دنیا مل کر نہ دینا چاہتی تو اس میں کبھی کامیاب نہ ہو پاتی، اور جو چیز نہیں ملی اس لیے نہیں ملی کہ اللہ کا امر نہیں، پوری کائنات مل کر وہ چیز دے نہیں سکتی. تو کوئی چیز نہ ملے اسے اللہ کی طرف منسوب کر دے، کوئی چیز مل جائے اسے بھی اللہ کی طرف منسوب کر دے. یہ تقدیر پر ایمان، یہ بھی توحید ربوبیت کا اہم شعبہ ہے، اہم حصہ ہے. اور پیغمبر اسلام نے اس کی تفصیل بھی بیان کی، وانتم بالقدر خیره وشره، کہ تم تقدیر کو مان لو، ایمان لے آؤ، خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے. یہ توحید ربوبیت، اس میں اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اور جب وہ خالق ہے تو پوری کائنات اسی کی مخلوق ہے، اور اس پوری خلق میں اللہ کا امر چلتا ہے. جو تغیر تصرف رونما ہو رہا ہے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، کسی کا مالدار ہونا، کاروبار میں نفع کمانا اللہ کے امر سے ہے، کاروبار میں نقصان پانا اللہ کے امر سے ہے، جو تغیر ہے، جو تبدیلی ہے، جو تصرف ہے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، اس میں کوئی کسی کو اختیار نہیں. اس کا معنی یہ کہ اب کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں مختار ہے، کل اسے اختیار حاصل ہے، یہ شرک، شرک فی ربوبیت. یہ عقیدہ بڑا خطرناک ہے، توحید ربوبیت میں فرق آ گیا، خلل آ گیا، جو اللہ معاف نہیں کرے گا. تو اللہ ایک ہے اپنی ربوبیت میں، اپنی ربوبیت میں جو کچھ ہے اللہ کا، یہ ساری نعمتیں اللہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیبیہ کے سفر کا مشہور قصہ، جس میں رات کی ایک بارش کا آپ نے ذکر کیا، فرمایا ایک ہی بارش نے برس کے کچھ لوگوں کی توحید اور ایمان کو نکھار دیا، اور اسی بارش نے کچھ لوگوں کو کافر کر دیا. جب تفصیل معلوم کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی توحید نکھر گئی، اس نے اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بارش اللہ کے امر سے اتری ہے، اللہ کے اتارنے سے اتری، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے امر سے اتری. اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی دین، نچھتر کی دین، فلاں بزرگوں کی دین. فرمایا اس ایک جملے سے وہ لوگ کفر میں داخل ہو گئے، وہ لوگ کافر ہو گئے. اما من قال مترما بنوع کذا فہو کافر بھی، جس شخص نے دیکھ کر کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر ہے اس نے میرے ساتھ کفر کر دیا، وہ کافر ہو. اس سے اندازہ کیجیے آج انسان کس طرح اللہ کی نعمتوں کو چن چن کر غیر اللہ کے نام الاٹ کر، شفا کی ضرورت ہو فلاں درگاہ، بچہ چاہیے فلاں درگاہ، خزانہ چاہیے فلاں درگاہ، نعمتیں اللہ کی اور اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کے نام منسوب کر رہے. توحید ربوبیت بگڑ گئی، عقیدہ خراب ہو گیا، بندہ مشرک ہو گیا، پھر کیسے فلاح پا سکتے، کیسے کامیاب ہو سکتے. تو یہ سورہ کو آپ پڑھتے ہیں روز، جس کا اتنا اجر ہے، درجہ ہے، ثواب ہے، اس کے تقاضے کو سمجھو. ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. ایک ہونے کا معنی یہ کہ وہ اپنی ربوبیت میں ایک ہے. دوسری صورت الوہیت میں ایک ہے، توحید الوہیت. الوہیت کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، عبادت اسی کی، سجدہ ہو، نماز ہو، رکوع ہو، تشہد ہو، قیام ہو، قرات ہو، یہ سب اللہ کے لیے، قربانی ہو اللہ کے لیے، روزہ، زکات، حج، عمرہ، جہاد، یہ تمام عبادت اللہ کے لیے. ہر قسم کی عبادت کا مستحق اللہ رب العزت ہے. یہ توحید الوہیت کہ اپنی عبادت میں وہ اکیلا ہے. جتنی بھی اقسام ہے عبادت کی، بدنی ہو، مالی ہو، بدنی مالی دونوں ہو اللہ کے لیے، قلبی عبادت ہو، زبان کی عبادت ہو، اعضاء کی عبادت ہو، ذکر ہو اللہ کے لیے، پکارنا اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ذبح اللہ کے لیے، جو بھی عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہے، جس چیز کا نام عبادت ہے وہ اللہ کے لیے. بعض اوقات لباس عبادت ہوتا ہے، جیسے احرام کی چادریں، یہ اللہ کے لیے. اگر احرام کی چادریں کسی اور کے لیے باندھیں گے عبادت کی نیت سے شرک ہوگا. بعض اوقات سر کو منڈوانا عبادت ہوتا ہے، جیسے ایک حاجی ذوالحج کی 10 تاریخ کو منا کے میدان میں سر منڈواتا ہے، یہ حج کا ایک منسک ہے. اگر عبادت کی نیت سے کسی اور کے نام پہ سر کو منڈوائیں گے شرک ہوگا. بعض اوقات دوڑنا عبادت ہے، جیسے بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی. عبادت کی نیت سے آپ دوڑیں گے کسی غیر کے نام، شرک ہوگا. توحید و روحیت، اللہ رب العزت اپنے معبود ہونے میں اکیلا ہے. جس چیز کا نام عبادت ہے وہ اللہ کے لیے، جس چیز کا نام عبادت ہے وہ اللہ کے لیے، اور اللہ رب العزت اکیلا معبود ہے. باقی اگر کوئی معبود ہے تو وہ معبود باطل، معبود باطل. اگر وہ خود بن گئے تو مجرم ہوں گے، ان کا اگر کوئی قصور نہ ہو، لوگوں نے بنایا ہو، تو وہ لوگ مجرم ہوں گے. معبود برحق صرف ایک اللہ رب العزت. تو اس کا معنی یہ کہ توحید کس قسم کو سمجھنا اور پہچاننا بڑا ضروری ہے، تاکہ تمام عبادات کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات ہو، اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کا ذکر کیا جائے. اور یہ کامیابی کی مفتاح ہے. دیکھیں توحید ربوبیت فطری توحید، فطری قسم، اور توحید الوہیت اصل توحید یہی ہے جس پر انسانوں کی کامیابی مرتب ہوتی. نبی علیہ السلام سفر میں تھے, ایک شخص اذان دے رہا تھا, دور کہیں کسی گھاٹی سے اس کی اذان کی آواز آ رہی. اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے یہ آواز اللہ کے پیغمبر کے کانوں تک پہنچا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل فطرہ, یہ انسان جو بھی ہے فطرت اسلام پر قائم. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, یہ اقرار ہے توحید ربوبیت کا, یہ فطرت پر قائم, یہ فطری عقیدہ ہے. اس نے کہا شہدوں اللہ الہ الا اللہ. کیا مانا؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ اکیلا معبود ہے برحق ہے, باقی سارے معبود باطل ہیں. اللہ کے پیغمبر الفاظ سنے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دخلت الجنہ, تو جنت میں داخل ہو چکے. اور ایک حدیث میں کچھ اور الفاظ ہیں جو اس سے بھی زبردست ہے. فرمایا کہ خرجت من النار, تم جہنم سے بری ہو چکے. مانا اگر گناہگار ہو سارے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس عقیدے کی برکت سے جہنم سے بری ہو چکے. ایک صحابی نے کہا مجھے شوق ہوا اس کی زیارت کا کہ دیکھوں یہ کون ہے. میں ان گھاٹیوں میں پھر رہا ہوں اس کو تلاش کرنے کے لیے, بلاخر پا لیا. کان رائے یا غنم, بکریوں کا چرواہا تھا, کچھ بکریاں اس کے پاس تھیں, ان کو چراتا پھر رہا تھا رزق حلال کی تگودو میں. اور جہاں نماز کا وقت ہوتا اکیلا اذان کہتا, اقامت کہتا اور نماز شروع کر دیتا. بکریوں کا چرواہا, اس عقیدے کی برکت سے جنت کی وراثت اس کے ہاتھ آ گئی. یہ توحید کی برکت, توحید الوہیت, کہ اللہ رب العزت عبادت کے لائق ہے. ہر قسم کی عبادت اللہ کا حق ہے, یہ توحید الوہیت. اس میں اللہ کو ایک ماننا ضروری. اور تیسری قسم توحید صفات. توحید صفات, توحید صفات کیا ہے؟ توحید صفات اس سورہ اخلاص کا اصل موضوع ہے. سورہ اخلاص کا اصل موضوع توحید صفات. یہاں اللہ رب العزت کی پانچ صفات بیان ہوئی. اس کی صفات کتنی ہے, نام کتنے ہیں؟ صفات تو بے شمار اور نام بھی بے شمار, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ رب العزت کے 99 ناموں کا تعارف کرایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, جو ان ناموں کا احصاء کرے گا, پڑھے گا اور سمجھے گا اور یاد کرے گا وہ جنتی. نام اور بھی ہیں اور بے شمار, لیکن ہمیں 99 بتائے گئے. جو ہمیں بتائے گئے ہیں ان کو پڑھنا, ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری, باقی نام بے شمار. نبی علیہ السلام کی ایک دعا صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے, اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک, سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک اب استعثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي. اے اللہ, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر نام کے واسطے سے, تیرے ہر نام کے واسطے سے, وہ نام بھی جو تو نے اپنی کتاب میں اتار دیے, اور وہ نام بھی جو تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیے, اور وہ نام بھی جو اب تک تیرے خزانہ غیب میں محفوظ ہیں اور تو نے کسی کو بتائے گی. اس کی قدرت اور اس کی صفات, اس کی افعال, ان کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، احسان نہیں کر سکتے. قیامت کا جو سجدہ شفاعت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، شفاعت سے پہلے آپ سجدہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ طویل سجدہ ہوگا، اس سجدے میں اللہ رب العزت کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا. اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حمد و ثنا وہ سکھائے گا جو آج تک نہ کسی پیغمبر کو سکھائے نہ کسی فرشتوں کو سکھائے. طویل سجدہ ہو، کیا اس کی صفات ہیں، کیا اس کی افعال ہیں، کیا اس کی اسماء ہیں. اس کا معنی توحید صفات بھی ایک مرکزی توحید کی قسم. اس پر ایمان لو، اللہ تعالیٰ صفات میں اکیلا ہے. اکیلا ہونے کا کیا معنی؟ کہ بھائی جو نام اللہ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان صفات میں اکیلا ہے، ان صفات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. بعض اوقات لفظی شراکت ہو سکتی لیکن معنوی شراکت کا کوئی امکان نہیں. جیسے اللہ کی ایک صفت ہے زندہ ہے، آپ کہیں گے ہم بھی زندہ ہیں، تو یہ ایک لفظی اشتراک ہے، معنوی اشتراک نہیں. جو اللہ کی حیات ہے اور جو ہماری حیات، اس میں کتنا فرق ہے. ہماری حیات یہ ہے کہ ہم پہلے معدوم تھے، پھر وجود میں آئے، پھر پہلے کمزور، پھر طاقتور، پھر کمزور، اور پھر موت. ہماری حیات ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، اللہ نے عطا کی. اللہ نے پیدا کیا تو ہم پیدا ہوئے، اللہ نے حیات دی تو ہم زندہ ہوئے. مگر اللہ رب العزت ایسا زندہ ہے جس پر کبھی عدم نہیں آیا، اور ایسا زندہ ہے جسے زندگی عطا نہیں کی گئی بلکہ وہ بذات ہی زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے جس پر کبھی فنا اور عدم نہیں آئے گا. وہ ایسا قدیم ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور ایسا دائم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو بعض اوقات صفات کا لفظی اشتراک ہوتا ہے لیکن معنوی اشتراک بالکل نہیں. جو زندگی اللہ رب العزت کی ہے اس زندگی میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اگر آپ کہیں کہ فلاں انسان بھی اللہ کی طرح زندہ ہے، شرک. ہماری زندگی اور ہے، اللہ کا زندہ ہونا اور ہے. جیسا وہ زندہ ہے ویسا کوئی زندہ نہیں. اور اگر یہ عقیدہ رکھیں گے تو شرک ہوگا. وہ اپنے صفات میں اور اسماء میں اکیلا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. وہ رزاق روزی دینے والا. اب آپ کہیں کہ فلاں روزی دیتا ہے، شرک ہو جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں فلاں داتا گنج بخش، فلاں گنج بخش، فلاں روزی دیتا ہے، فلاں کے پاس وہی کے خزانے، شرک. تو یہ شرک فی صفات ہے. وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اس کے تمام ناموں میں اور تمام صفات میں. وہ نام آپ پڑھیں، وہ احادیث کے اندر مذکور ہے، وہ نام آپ پڑھیں، ان ناموں کو سوچیں. اللہ کے بندوں، وہ نام انشاءاللہ آپ کے لیے توحید کی کنجی کا کام دے. ان ناموں کو پڑھتے جائیں اور ان ناموں میں اللہ کو ایک مانتے جائیں، ان ناموں میں کوئی اللہ کا شریک نہیں یہ عقیدہ رکھتے جائیں، تو توحید کے دروازے آپ پر روشن ہو جائیں گے، منور ہو جائیں گے. اسی لیے پیغمبر اسلام فرمایا کہ جو ان ناموں کو پڑھے گا، ان کو سمجھے گا اور ان کے معنی اور مفہوم پر ڈٹ جائے گا، استقامت کا اظہار کرے گا، تخذ الجنہ، وہ انسان جنتی. ہو اللہ احد، ہو اللہ ایک ہے. ربوبیت میں، الوہیت میں، اپنی صفات میں، اپنے تمام افعال میں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تو یہ اس پہلی آیت کا مفہوم، اس کا تقاضا کہ اللہ کو ایک مانا جائے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کو ایک مانا جائے. آگے کیا؟ اللہ الصمد، اللہ صمد. صمد کے بہت سے معنی بیان کیے گئے لیکن ابن عباس وغیرہ سے جو تفسیر اس کی منقول ہے وہ یہ ہے کہ صمد وہ ذات ہے جس پر سرداری کی انتہا ہو, عظمت کی انتہا, جو بھی خصلت خیر ہے اس پر اس کی انتہا ہو جائے. صمدیت, جس کا معنی یہ ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ صمد, بے پرواہ, اسے کسی کی پرواہ نہیں, نہ کسی کا محتاج ہے. وہ غنی ہے, مستغنی ہے, اسے کسی کی پرواہ نہیں, باقی پوری کائنات اس کی محتاج ہے ہر چیز میں, زندہ ہونے میں, کھانے میں, پینے میں, چلنے میں, پھرنے میں, اس کی محتاج ہے اور احتیاط بڑھتا جاتا ہے. دیکھیں انسان کا محتاج ہونا بڑا عجیب, ہم سمجھتے ہیں کہ غریب محتاج ہوتا ہے لیکن جس قدر مال بڑھتا جائے گا اتنا احتیاط بڑھتا جائے گا, جس قدر بندہ مالدار ہوتا جائے گا اس قدر وہ محتاج ہوتا جائے گا. اب ایک غریب ہے وہ محتاج ہے کھانے پینے کا, اللہ سے مانگتا ہے, اللہ کھلاتا ہے, پلاتا ہے, پہناتا ہے, اسے تنگی ہوتی ہے لیکن وہ کسی مقام پہ پڑا رہتا ہے, بس ٹھیک ہے, غریب, گھر میں کچھ نہیں. ایک مالدار ہے, سرمایہ بہت ہے, بینک میں, گھر میں, اب اس کی حفاظت کا محتاج, چوکی دار کا محتاج, پہرے دار کا محتاج, محافظ کا محتاج, گن بردار کا محتاج, کاروبار کو بڑھانے کا محتاج, دکان پہ بیٹھے کبھی ریٹ پوچھ رہے, فلاں چیز کا کیا بھاؤ, فلاں چیز کا کیا بھاؤ. جس قدر غنی زیادہ ہوگا تو یہ مانا نہیں کہ وہ اللہ کی صفت کے قریب ہو رہا ہے بلکہ اس کی ضرورتیں, اس کے احتیاج اسی قدر بڑھتے جائیں گے. لیکن اللہ وہ غنی ہے جو کسی کا محتاج نہیں. تو محتاج ہونا یہ بندوں کی صفت ہے اور محتاج نہ ہونا اللہ کی صفت ہے. الصمد, پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں, بے پرواہ, سب کو دینے والا. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ لم یلد ولم یولد یہ تفسیر صمد کی, وہ صمد ہے اور صمد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا, نہ وہ کسی باپ کا محتاج ہے نہ وہ کسی بیٹے کا محتاج, لہذا نہ وہ کسی سے نکلا نہ اس سے کوئی نکلا, وہ بے پرواہ, مستغنی اور صمد ہے, نہ اس کو کوئی اصل ہے نہ اس کو کوئی فرع ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہ اس جیسا کوئی ہے, کفو, مشابہ یا نظیر یا مثل یا ند کو بولتے ہیں, اس جیسا بھی کوئی نہیں. دیکھیں ہم جنس جو بھی چیز ہوگی وہ تین میں سے ایک صفت رکھتی ہوگی, ہم جنس چیز. ہم جنس چیز یا تو آپ سے چھوٹی ہوگی یا آپ سے بڑی ہوگی یا آپ جیسی ہوگی, چوتھی کوئی صورت نہیں. اللہ تعالیٰ کی جنس میں نہ اس سے کوئی چھوٹا ہے جو اس سے پیدا ہوا ہو, نہ اس سے کوئی بڑا ہے جو اس کا باپ ہو, نہ وہ اس جیسا ہے. مثل سے بھی پاک ہے, اصل سے بھی پاک ہے, فرع سے بھی پاک ہے. اس جیسا نہ کوئی اس سے چھوٹا ہے, نہ کوئی اس سے بڑا ہے, نہ کوئی اس جیسا ہے. اس کا کوئی مثل نہیں, کوئی اس کا مشابہ نہیں, نہ اس جنس میں کوئی اس سے چھوٹا نہ اس جنس میں کوئی اس سے بڑا. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ صورت معنوی اعتبار سے کس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کر رہے ہیں کہ یہاں ندیت اور مثلیت کا کوئی امکان ہی نہیں, اس جیسا کوئی نہیں, نہ اس سے کوئی جنا گیا, نہ اس نے کسی کو جنا, وہ کسی کا محتاج نہیں, باقی پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے. تو اس طرح یہ سورت توحید کے بڑے اہم کوشوں پر مشتمل, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کہ وہ ایک ہے, اپنی ربوبیت میں, الوہیت میں, اپنی صفات میں, اپنے اسماء میں, اپنے افعال میں وہ اکیلا ہے, اور اس جنس میں اس جیسا کوئی نہیں, نہ اس سے کم تر, نہ اس سے بڑا, نہ اس جیسا, کوئی اس کا شریک نہیں, وہ ہر قسم کے شریک سے پاک ہے. اب آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ یہ سورت کس طرح توحید کے بڑے اہم گوشوں کی رہنمائی کر رہی, اسی لیے اس سورت کی تلاوت کا بڑا ثواب ہے, اس کی معرفت کا بڑا ثواب ہے. جو اس کو پڑھے گا, ایک بار پڑھے گا تو ایک بار پڑھنا ایک تہائی قرآن کی تلاوت کے برابر ہوگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 3 بار یہ سورت پڑھا کرتے تھے اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے, اور بڑے اہم مواقع پر پڑھا کرتے تھے, مغرب کے بعد پڑھا کرتے 3 بار اور فجر کے بعد پڑھا کرتے 3 بار اس سورت کی دیگر اور سورتوں کے ساتھ. تو مانا یہ کہ سورت کی بڑی اہمیت ہے, بڑا اس کا وزن ہے. بظاہر الفاظ کے لحاظ سے چھوٹی سورت ہے, لیکن مفاہیم کے اعتبار سے اور توحید کی گہرائیوں اور عظمتوں کے اعتبار سے عظیم الشان سورت. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کو پہچانے, اور خاص طور پر اس کی صفات کو پہچانے, اس کی صفات کو پہچانے. دیکھیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جہادی قافلے کا امیر بنا, واپس لوٹے تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ صحابہ نے کہا کہ بہت اچھا, لیکن ایک چیز ہم نے نہیں دیکھی کہ جب بھی جماعت کراتا سورہ فاتحہ پڑھتا یا اور سورت پڑھتا, اور اس کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھتا, قل هو الله احد, ضرور اس کی تلاوت کرتا. یہ ایک نئی چیز ہم نے دیکھی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا, ہر رکعت میں اس سورہ کی تلاوت کیوں کرتے تھے؟ اس نے کہا لأنها صفۃ الرحمن, اس لیے کہ یہ سورت اللہ کی صفات پر مشتمل ہے, اللہ کی صفات پر مشتمل, اور مجھے اس سے محبت ہے, اس کی تلاوت کی محبت ہے, اس لیے میں ہر رکعت میں اس کی تلاوت کیا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے جا کر بتا دو کہ حبک ایاہا ادخلک الجنہ, اس سورت کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا. اور ایک حدیث میں الفاظ ہے, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اسے بتا دو کہ ان اللہ یحبہ, کیونکہ تمہیں اس سورت سے محبت ہے, اللہ تم سے محبت کرنے لگا, اس کی تلاوت کی برکت سے تم اللہ کے محبوب بن. تو یہ اہم ترین تقاضا جو آخر میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا حق ادا کرو. آج اللہ کی صفات کے تعلق سے لوگوں کے عقیدے بگڑتے جا رہے ہیں, انحراف اور خلل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو اللہ کی صفات کو سمجھو. اللہ کی صفات کو سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی صفات پر ایمان لاؤ. ایمان یہ ہے کہ اپنے عقیدہ بناؤ کہ قرآن پاک میں, نبی اسلام کی حدیثوں میں جو بھی اللہ کی صفات مذکور ہیں میں ان سب کو مانتا ہوں, ان سب کو مانتا ہوں, اور انہی کو مانتا ہوں جو اللہ اس کے رسول نے بیان کی. یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی صفات توقیفی ہے. توقیفی کا معنی یہ ہے کہ ان کا علم اللہ کی وحی پر موقوف ہے. کوئی صفت اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا, اپنی طرف سے بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دے یہ ناجائز ہے. صفات پر ایمان کے حقیقی تقاضوں کو سمجھو کہ صفات وہ پر حق ہیں جو اللہ نے بتا دیے اور اللہ کے رسول نے بتا دی. اس کے بعد ان صفات کا جو معنی مقابل معنی ہماری زبان میں بنتا ہے اس معنی کے ساتھ ان صفات پر ایمان لاؤ. مثلا اللہ کی صفت ہے حی, حی کا معنی ہے زندہ, مان لو کہ وہ زندہ ہے. اللہ کی صفت الرزاق, رزاق کا معنی روزی دینے والا, مان لو کہ وہ روزی دیتا ہے. اللہ کی صفات ہے، اس کے ہاتھوں کا ذکر ہے، مان لو کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اس کی پنڈلی کا ذکر ہے، مان لو کہ اللہ کی پنڈلی ہے، اس کی آنکھوں کا ذکر ہے، مان لو کہ اللہ کی آنکھیں، یعنی ان صفات کو مان لو اسی معنی کے ساتھ جو معنی آپ کی لغت میں بنتا ہے بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تعویل کے اور بغیر کسی اضافے کے، بغیر کسی کمی کے، جو صفات اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دی ان صفات کو مان لو اور قبول کرو، ان میں کوئی تعویل نہ کرو، کسی قسم کی تعطیل نہ کرو، جیسے بعض لوگوں نے صفات کا انکار کر دیا، انکار نہ کرو اور اپنے ذہنوں سے ان صفات کی تعویل نہ کرو، ان صفات کے بارے میں تشبیہ کا عقیدہ نہ رکھو، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، جو اس کی صفات ثابت ہے ان صفات میں وہ اکیلا ہے، ان صفات جیسی کسی کی صفت نہیں ہے، نہ کسی مخلوق کی صفت خالق جیسی ہے، نہ خالق کی کوئی صفت مخلوق جیسی ہے، وہ تشبیہ سے پاک ہے، تعویل سے پاک ہے، تحریف سے پاک ہے، تعطیل سے پاک ہے، بس بغیر کیفیت کے ایمان لے، تکلیف سے پاک ہے، اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، کوئی اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہے ہم نہیں جانتے، جیسے اس کے لائق ہے ویسے ہی مستوی، اللہ تعالیٰ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، جیسے اس کے لائق ہے ویسا سنتا ہے، ہماری طرح سنتا ہے نہیں، اس لیے اس جیسی کوئی چیز نہیں، تو صفات کے تعلق سے بہت سے لوگ انحراف کا شکار ہو گئے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، میں نے ذکر کیا آنکھوں کا، آنکھوں کا نہیں بلکہ بصارت کا، اللہ کا دیکھنا، بس ایمان لے آؤ، کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے، جیسا دیکھنا اس کے لائق ہے ویسا ہی دیکھتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، امام مالک سے کسی نے کہا کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، اس کے استواء عرش کی کیا کیفیت ہے، امام مالک نے فرمایا کہ عرش پر اللہ کا استواء معلوم ہے، کیونکہ قرآن میں بیان ہے، حدیثوں میں بیان ہے، اس کا معنی جو سیدھا سادہ معنی ہے ہماری زبان میں وہ بھی معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، وہ مجہول ہے، اور کیفیت کا سوال بدعت ہے، کیفیت کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات کی تکیف کا سوال بدعت ہے، اللہ کیسے دیکھتا ہے یہ سوال بدعت ہے، اللہ کا عرش پر استواء کیسا ہے یہ سوال ہی بدعت ہے، یعنی بعض اوقات جواب بدعت ہوتے ہیں لیکن یہاں سوال ہی بدعت ہے، ایسے سوال ہی نہیں کرنے چاہیے، وہ کیسے سنتا ہے یہ سوال ہی بدعت ہے، وہ کس طرح عالم الغیب ہے یہ سوال ہی بدعت ہے، کیفیت کا علم ہم کو نہیں ہے، کیفیت کا علم اللہ کے سپرد ہے، وہی جانتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جیسا اس کے لائق ہے ویسے ہی اس کی صفات ہیں، اور اس کی صفات تمام کے تمام صفات کمال ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہے اور کوئی کمی نہیں، اس کی تمام صفات صفات کمال، تو اس سورہ کی جو بنیادی دعوت ہے وہ توحید صفات کے تعلق سے ہے، اس میں اللہ کی پانچ صفات کا ذکر ہے، اس میں یہ دعوت ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ بالکل درست اور مستقیم کر لو، اس میں کوئی تیزتن نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی اضطراب نہ ہو اور کوئی خلل نہ ہو، تاکہ تمہاری توحید توحید خالص رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی معرفت عطا فرما دے اور توحید کے محق و خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی توحید کا داعی بنا دے، نماز جو ہے یہ اللہ کا فریضہ ہے، اور جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں یہ شرط ہے، ضروری ہے کہ اس امام کا عقیدہ صحیح ہے، جس امام کا عقیدہ ظاہر کتاب و سنت کے خلاف ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، سلف صالحین اس عقیدے پر قائم تھے، امام احمد حنبل سے پوچھا گیا کہ کیا مرجعہ کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فرمایا کہ نہیں ہوتی، تو اس لیے امام کا صحیح عقیدہ ہونا ضروری ہے، جنتی لوگ آدم کی صورت پر ہوں گے، الحدیث، یہ حدیث میری نظر سے کہیں نہیں گزری، ہاں یہ تو ہے کہ جنتیوں کا قد اور طول آدم کی قدامت پر ہوگا، آدم علیہ السلام کی، لیکن اس صورت پر ہوں گے یہ حدیث کہیں نہیں پڑے گی، باقی اگر آپ کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح انسان پیدا ہوتے ہیں یعنی آدم کی صورت پر، اس کا معنی یہ کہ جس طرح انسان پیدا ہوتے ہیں اور اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوٹھڑا ہوتا ہے، پھر ہڈیاں، پھر حیات، پھر وہ بچہ، پھر جوان، پھر بوڑھا. آدم علیہ السلام پر یہ مراحل نہیں آئے، بلکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کن کہہ کر بنایا، اور جو ان کی صورت تھی، جو ان کی اصل جو قدامت تھی، اسی قدامت پر اسی وقت وہ تیار ہو گئے. وہ مراحل جو انسان کی تخلیق میں آتے ہیں، وہ مراحل آدم علیہ السلام پر نہیں آئے، بلکہ اللہ نے آدم کو ان کی صورت اور قدامت پر اسی طرح پیدا کر دیا جو ان کی تھی. ان مراحل سے وہ نہیں گزرے جن پر ہر انسان گزرتا ہے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ کی لفظ خدا کا استعمال کرنا کیسا ناجائز ہے. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو، ان ناموں میں خدا کا لفظ نہیں. اور اگر خدا کا لفظ استعمال کیا جائے اس نیت سے کہ خدا اللہ کا معنی ہے یا اللہ کا مترادف ہے، تو پھر یہ بڑا گناہ ہو جائے. لفظ اللہ، لفظ جلالہ، لفظ اللہ ایک ایسا لفظ، ایک ایسا نام ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا ترجمہ نہیں کر سکتی، اس کا مترادف نہیں لا سکتی. سارے ادبا، سارے بلغا، سارے شعراء، انشاء پرداز، محدثین، فقہا، صحابہ، تابعین، انبیاء، سب جمع ہو جائیں، سب جمع ہو کر لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی شخص لفظ خدا استعمال کرتے اس نیت سے کہ یہ اللہ کا بدن ہے اور اللہ کا مترادف ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، تو یہ بڑا عظیم شان گناہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے لیے شروع میں حضرت کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی جائز نہیں. حضرت کا معنی کسی کا موجود ہونا جسم کے ساتھ، یہ ادب کا ایک وہ پہلو ہے جس کی اسلام نے تائید نہیں کی، بلکہ یہ دوسروں کی سازش سے یہ کلمہ ہماری لغت میں داخل ہوا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، تو اس کو ہم ادب کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ معنی یہ صحیح نہیں. حضرت کا معنی یہ حاضر یحضر سے ہے، ایک کسی کا حاضر ہونا اور کسی کے بارے میں حاضر ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ خلاف کتاب و سنت ہے. تو یہ خلاف عقیدہ لفظ احترام کے دائرے میں اور احترام کے لبادے میں ہم پر ٹھونس دیا گیا ہے، حالانکہ اس میں کوئی احترام نہیں. ایسا لفظ جو عقیدے کے خلاف ہو وہ احترام کے لیے نہیں بولا جا سکتا. نمازی کے آگے سے اٹھ کر جانا اور گزرنا سامنے سے کہ ایک برابر ہے، جی ہاں، یہ گزرنے کے معنی میں ہے اور اس سے گریز کرنی چاہیے. جو اس کا ثواب ہے نہ گزرنے کا اور گزرنے کی جو وعید ہے، وہ اسی لیے تاکہ ہم کچھ صبر کر لیں. اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، ایک منٹ، دو منٹ، سدھرا آگے نہیں ہے، تو ہم صبر کر لیں کچھ دیر، جب وہ فارغ ہو پھر گزر جائے. ورنہ اول تو یہ کوشش کرنی چاہیے ہر شخص کو کہ وہ سدھرا رکھ کے نماز پڑھے. یہ بات نوٹ کر لیں کہ امام کے آگے سدھرا ہمیشہ ہونا چاہیے. امام کے آگے سدھرا ہمیشہ ہونا چاہیے. امام کا سدھرا، نمازیوں کا سدھرا. نماز میں بہت سے خلل آ سکتے ہیں، سترا بہت سے خللوں سے نجات کا باعث بن سکتا ہے. اکیلے نماز پڑھے تو کوشش کریں کہ سترے کے آگے، ستون کے سامنے، دیوار کے سامنے پڑھے، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اور بالفرض کا سترا نہ ہو تو پھر اس کے آگے سے گزرنے سے گزرے کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص 40 تک ٹھہرا رہے، 40 دن، 40 مہینے، 40 سال، تو وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ آگے سے گزرے، جو اس کا وبال وہ زیادہ بھاری اور خطرناک ہے. فنا فی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بھائی یہ لفظ ایک ایسا ہے جو صوفیوں کی ایجاد ہے، اور شریعت نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. اس لیے جو لفظ کتاب و سنت میں مستعمل نہیں ہے اس کو ہم کیوں استعمال کریں؟ اس کی جگہ اللہ کا بندہ، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، یہ الفاظ مستعمل ہیں، وہ استعمال کرنے چاہیے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس لیے اس کو نظر و نیاز کی ضرورت نہیں. یہ ترجمہ بھی جاہلانہ ہے، اور اس ترجمے کی بنیاد میں جو مسئلہ بنایا کہ وہ بھی جاہلانہ ہے. اس کا یہ معنی نہیں اللہ بے پرواہ ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں، باقی پوری دنیا اس کی محتاج ہے. یہ معنی اس کا سمجھ کر، وہ کسی کا محتاج نہیں. لہذا نظر و نیاز ایک عبادت ہے، اور عبادت اللہ کا حق ہے، یہ اور چیز ہے. اور جو ترجمہ بے نیاز کر رہے ہیں، لہذا اس کو نیاز کی ضرورت نہیں ہے، یہ جہالت ہے. کہ آپ کی مسجد میں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں شکار پور سے، مجھے معلوم نہیں یہاں کا اصول کیا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ ایک مسجد کی تعمیر چاہتے ہیں، ایک پلاٹ انہوں نے دیکھا وہاں پر جس کی میرے خیال 4.5 لاکھ قیمت ہے، ہم نے اپنے نمائندوں کو بھیج کر وہ پلاٹ کی تصدیق کرا لی ہے، وہ صحیح ہے، اور اس کی تقریباً آدھی رقم انہوں نے جمع کر کے دے دی ہے، باقی آدھی باقی اس علاقے میں کوئی صحیح مسجد بھی نہیں ہے جہاں پر سنت کے مطابق نماز ہو اور توحید و سنت کی وہاں دعوت ہو، مسجد بنے گی ایک برس قائم ہو جائے گا، وہ ساتھی یہاں موجود ہیں اور تعاون کے مستحق ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، اللہ تعالیٰ سب کچھ خیر عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.